أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صدق الله العظيم.
یہ سورہ ملک ہے 29 پارے کی پہلی سورت. اس سورت کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیہ اور واقعہ بھی فرمایا. منجیہ کے معنی نجات دینے والی، واقعہ کے معنی بچانے والی. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے، حق تعالی شانہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے، عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جائے گا. اس لیے اس سورت کا نام سورہ واقعہ اور منجیہ ہے. اس سورت کے مضامین میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان فرمائی، اس کی قدرت، اور اس کے بعد کچھ مشاہدات سے جو انسان دیکھ سکتا ہے ان چیزوں کے ذریعے اللہ نے اپنی کاریگری کا مظاہرہ فرمایا، بتلایا، اور درمیان میں عذاب آخرت کا بھی تذکرہ، کافروں پر جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا اس کا بھی تذکرہ ہے. شروع فرمایا اللہ نے اس سورت کو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں اختیار ہے، تمام حکومت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. تبارک اس کے معنی ہوتے ہیں بابرکت ہے، بلند و بالا ہے وہ ذات. البیدہ ملک جس کے قبضے میں، ید کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وغیرہ جسمانی طور پر کوئی عضو نہیں ہے، بس وہ کیا ہے، قرآن مجید میں اس کو متشابہات کہا گیا، جیسے اللہ کی پنڈلی، اللہ کا ہاتھ، یہ سب چیزیں. ہمارا اس پر ایمان و یقین تو ہو، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں بتلایا نہیں گیا، اس لیے کیفیت کے بارے میں خاموش رہیں. بیدہ الملک اس کو اردو میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، مطلب فلاں کے قبضے میں یہ چیز ہے. تو بیدہ الملک کا ترجمہ یہ کریں گے جس کے قبضے میں تمام حکومت ہے، آسمان و زمین اور تمام چیزیں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہیں. اور وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، یعنی اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا تاکہ آزما لے میں تم کو، تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ زندگی تو ایک پیدا کرنے کا نام ہے، موت تو عدم کا نام ہے کہ جو چیز زندگی تھی اس کو ختم کر دی گئی، پھر اس کو خلق کیسے کیا گیا، اس کو کیسے بنایا گیا. لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ موت بھی ایک چیز ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا سے لے کر دوسری دنیا میں منتقل کرنا، ٹرانسفر کرنا. یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک پیدا کی جانے والی چیز ہے، یہ کوئی عدمی چیز نہیں جس کو پیدا نہ کیا جا سکے. موت اور حیات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جان لیں، آزما لیں، ٹیسٹ کر لیں تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. یہ گویا دونوں چیزیں اس لیے بنائی، زندگی بھی اس لیے بنائی اور موت بھی اس لیے بنائی تاکہ تم کو ٹیسٹ کر لیں، تم کو تمہاری آزمائش ہو جائے کہ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. تو زندگی میں تو انسان اعمال کر رہا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، زندگی کی پیدائش اس لیے کی گئی تاکہ آزما لے، لیکن موت کے ذریعے آزمائش کا کیا مطلب؟ موت کے ذریعے آزمائش کا مطلب یہ کہ جب آدمی زندگی کے اندر موت کا تصور رکھے گا تو اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور جس شخص کی زندگی میں موت کا تصور ہی نہ ہو وہ آزاد رہ رہا ہے، کیونکہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور اس کے بعد تو ختم ہے، فنش. حالانکہ یہ نہیں معاملہ، بلکہ جس کا یقین یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ایک زندگی ہے، تب اس کی زندگی کے معاملات کچھ اور ہوں گے. اس لیے موت کو سبب قرار دیا جا رہا ہے اچھے اعمال کا. موت اور حیات کیا ہے؟ اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے رکھے زندگی کے. ایک زندگی کا درجہ وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتی ہے اگرچہ تم اس کو سمجھتے نہ ہو. جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جمادات ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، یہ چیزیں نباتات ہیں، جو پلانٹس ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہر چیز. ایک زندگی وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں متحرک، جو اپنے آپ میں تحرک کر سکتی ہے، حرکت اور مومنٹ کر سکتی ہے، جو انسانوں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے. پھر اس سے اعلیٰ قسم کی زندگی وہ ہے جس کے اندر شعور ہے، سمجھ ہے، وہ صرف انسانوں اور جناتوں میں ہے، جانوروں کے اندر شعور و احساس نہیں. ان کو اسی لیے مکلف نہیں بنایا گیا، ان کو صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنا دیا ہے. تو زندگی ان کے اندر بھی ہے، لیکن زندگی کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہے. پھر اس سے کمال درجہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، اس انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، یہ زندگی میں اعلیٰ درجے کی اور ہائیسٹ پوزیشن کی لائف ہے. جس کو یہ حاصل ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کو یہ حاصل نہیں وہ کافر ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ پر کافر کو مردہ قرار دیا گیا اور مومن کو زندہ قرار دیا، او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، کہ جس کو ہم نے نور عطا کیا ہے وہ اس کے ذریعے، لائٹ کے ذریعے چل رہا ہے لوگوں کے درمیان، یہ مومن ہے. اور جو شخص اس کے پاس یہ لائٹ حاصل نہیں ایمان کی، وہ مردہ ہے، کافر ہے. تو یہ اعلیٰ درجے کی حیات ہے. تو حیات کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کی زندگی انسان کو حاصل ہے. اچھا، موت اور حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ آزما لے میں تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. یہ پوری زندگی ہماری ایک آزمائش ہے. جب سے ہم کو مکلف کیا گیا وہاں سے لے کر موت تک، ہمارے ہر اعمال کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ ریکارڈ کرنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا نکلا ہوا زبان سے ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن یہی ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن کے ہر نفس اپنے تمام اعمال کو سامنے پائے گا، اچھے بھی اور برے بھی. اور فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر کیا ہوا نیک عمل اللہ اس کا بھی بدلہ دیں گے، اور ذرے کے برابر کی ہوئی برائی اللہ اس کی بھی سزا دیں گے. تو یہ موت و حیات کو اس لیے رکھا گیا تاکہ آزمائش ہو. ایک حدیث میں آتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے. جیسا یہاں بوو گے ویسا وہاں کاٹو گے. نیک عمل بوئے ہیں، اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور برائیاں بوئی ہے، بدعمالیاں بوئی ہے، تو اس کی سزا ملے گی آخرت میں. احسن و عملہ کہا، یہ نہیں کہا اکثر و عملہ، یہ نہیں کہا تم میں زیادہ اعمال کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ کہا آزما لیا جائے تاکہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. گویا اعمال کی اللہ کے یہاں کوالٹی مطلوب ہے، کوانٹیٹی مطلوب نہیں. کہ اگر آدمی اچھے عمل کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا نیک عمل ہے، تو ایک چھوٹا سا عمل بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر اخلاص نہیں، لوگوں کو دکھلانا مقصد ہے، ریاکاری یا اور کوئی مقصد اس میں دنیا بھی شامل کر دیا گیا، تو پھر وہ بڑے سے بڑا عمل ہو، اللہ کی یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر. کیا آپ دے رہے ہیں فقیر کو صدقہ؟ اللہ نے جو آپ پر فریضہ عائد کیا وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب ملتا اگر آپ اس فقیر کو احسان نہ جتلاتے، اس کو کوئی تکلیف دینے والی بات نہ کرتے، اور ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہوتا. کل لذی ینفق مالہ ریاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل, اس کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں ایک پتھر ہے اس پر کچھ مٹی ہے گرد و غبار پڑی ہوئی ہے, اس پر زور کی بارش ہو گئی وہ پوری جو ڈسٹ تھا جو گرد و غبار تھی وہ سب صاف اور کلین ہو گیا, پتھر باقی رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی تھی اس میں ہم نے تھوڑی بہت کچھ نیکیاں کی تھی, وہ ایک پتھر کے اوپر گرد و غبار کی طرح تھی, لیکن ریاکاری کا بارش ایسی کی ہم نے کہ وہ تمام عمل ضائع ہو گیا, وہ بالکل صاف پتھر رہ گیا. ٹھیک اسی طرح اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ریاکاری ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا. احسن عملہ, اسی لیے میزان عمل کا ذکر آتا ہے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے, یہ نہیں کہ اعمال کو کاؤنٹ کریں گے کہ بھائی اس بندے کی کتنی رکعتیں وہ دیکھو, اس کی کتنے روزے رکھے وہ دیکھو, یہ تعداد نہیں مطلوب ہوگی بلکہ کیسے رکھے, کیسے اس نے اعمال کیے ہیں, بس ان کو تول لو ترازو میں. اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس جس قدر اخلاص ہوگا اس کے اعمال اسی قدر زیادہ وزنی ہوں گے, کہ اعمال تو کم ہے لیکن اخلاص ہے تو ان اعمالوں کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا, جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے, جس کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا ایسا زبردست ہے اور بخشنے والا بھی بہت بڑا ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, وہ ذات جس نے سات آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان, دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا آسمان, اور ہر آسمان کے درمیان ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے, یہ دونوں کے درمیان خلا ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, تو نہیں دیکھتا ہے رحمان کے بنانے میں کوئی فرق, کوئی فالٹ, کوئی ویکنیس. اللہ کی اس پوری کاریگری کسی کو نظر آ سکتا ہے؟ چاہے وہ انسان ہو, نباتات ہو, حیوانات ہو, سوا سماوات ساتوں آسمان ہو, کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں اس میں کمزوری ہے, یہ غلط ہے, یا یہ اس کے اندر یہ چیز غلط ہے. اللہ کی کاریگری میں کوئی فرق, کوئی نقص, کوئی فالٹ نہیں نکالا جا سکتا. فرجع البصر هل ترى من فطور, دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے تجھے کوئی دراڑ, یا آسمان کے اندر کوئی پھٹن, کوئی شگاف, کوئی نظر آتا ہے؟ ذرا ری چیک کر لیں, ڈبل چیک کر لیں کہیں تجھے کچھ نظر آتا ہے. ثم مرجع البصر کرتین, دوبارہ اپنی نظر پھر سے دوبارہ ڈال دے. ينقلب اليك البصر, تیرے پاس تیری نظریں واپس آ جائے گی. خاص او وهو حسیر, تھکی ہاری ہو کر واپس آ جائے گی. یعنی اتنا بھی تو کوشش کر لے کہ اللہ کی کاریگری میں کہیں کوئی فالٹ بتا سکے, تیری نظریں تھک جائے گی لیکن اللہ کی کاریگری میں کہیں فالٹ نہیں نکال سکے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اور تحقیق کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا, رونق بخشی چراغوں کے ذریعے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور ہم نے اس کو کوڑا قرار دیا شیاطین کے لیے. آسمان کو رونق رکھی, جس طرح ہم جب چھت بناتے ہیں تو اس کے اندر لائٹس لگاتے ہیں, اسپوٹ لائٹ ہوتی ہے, فلاں لائٹس ہوتی ہے, کمکمے لگائے جاتے ہیں, سلنڈر لگائے جاتے ہیں, یہ کیا ہے, چھت کی زیب و زینت کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ نے جو آسمان کی چھت بنائی اس کو بھی اللہ نے مختلف تاروں سے مزین کر دیا. رات کے وقت آپ دیکھیں کہیں کوئی بڑا ستارہ, کہیں کوئی چمکدار, کہیں کوئی کم چمک والا ستارہ, کہیں گلیکسی نظر آ رہی ہے, کہیں چاند نظر آ رہا ہے, یہ سب اللہ نے ایک خوبصورت ڈیکوریٹڈ روف بنا دی, سی آپ کے لیے ایک بہترین قسم کی چھت بنا دی جس کے اندر ہر قسم کی آسائش آرائش کی چیزیں اللہ نے رکھی. اور دوسرا ایک اس سے مقصد کیا لیا, وہ جعلناها رجوما للشیاطین, ایک کام ان ستاروں سے یہ بھی لیا کہ ہم نے شیاطین کے لیے کوڑا قرار دیا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری باعث سے پہلے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث سے پہلے یہ حال تھا کہ شیاطین اوپر جاتے تھے, فرشتوں کے درمیان جو کچھ باتیں ہوتی تھیں ان میں سے کچھ حاصل کر لیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے, یہ واقعات ہونے والے ہیں, جو بھی اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو رہا ہے نیچے بندوں کے لیے, اور نیچے آ کر کاہنوں کو, جن کے وہ چیلے ہوتے تھے, کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے. کاہن اس ایک سچ کے اندر 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے, جب وہ ایک سچ باہر آتا تھا کہ ہاں کاہن نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کام پر لگا دیا کہ جیسے ہی کوئی شیاطین اوپر چڑھنے کی کوشش کرے اس کو اس ستاروں کے ذریعے کوڑا مارے. اس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں, دمدار ستارہ کہتے ہیں، ستارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں، یہ بعض سیزنوں میں پایا جاتا ہے، مخصوص اوقات میں، اگست وغیرہ میں. یہ شیطان اس کے ذریعے سے بھاگنے لگے. آپس میں یہ طے پایا کہ آخر کیا وجہ ہوئی، پہلے تو ہم اوپر چڑھ کر سن لیا کرتے تھے اور اب یہ بند ہو گیا. تو پھر اس تحقیق کے لیے الگ الگ سمتوں میں انہوں نے اپنے قافلے اور اپنے وفد بھیجے. ایک قافلہ نصیبین کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے سنا قرآن مجید کی تلاوت کو، کہا یہ کوئی الگ چیز ہے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قافلے والے جنات ایمان بھی لائے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستارہ کا ٹوٹنا پہلے بھی تھا اور اب بھی نظر آتا ہے، تو پھر یہ خصوصیت کیا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے اس طرح پر ٹوٹنا اور اس شیطانوں کو کوڑے مارنے کا کام لیا جانے لگا؟ اس کا جواب تفسیر میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا، نیچرلی بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے، اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن کام اس سے یہ لیا جانا یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا کہ یہ جو ستارے ٹوٹ رہے ہیں شیطانوں کو اس سے مارا جاتا ہے، گویا کوڑے کا کام لیا جاتا تھا اس وقت. وللذین کفروا وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم، اور جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب کے ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا، جب اس میں ڈالا جائے گا ان کو تو وہ سنیں گے اس کا دہاڑنا اس حال میں کہ وہ اچھل رہی ہوگی. یعنی جہنم کی آگ کا یہ سین پیش کر رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ حال ہوگا جب جہنمیوں کے اندر ڈالا جائے گا تو اس آگ کے اندر سے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوگی. جب بہت بڑی آگ ہوتی ہے تو خود آگ کے اندر سے بھی آواز نکلتی ہے، تو یہ اس کا تذکرہ ہے کہ اس آگ کی آواز آ رہی ہوگی، اس قدر سخت آواز، سخت آگ ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے وہ غصے کی وجہ سے. کلما القیا فیہا فوج، جب کبھی اس میں ڈالا جائے گا ایک گروہ کو. سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، پوچھے گا ان سے جہنم کا داروغہ جو اس کا سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ ان کو ڈالا جا رہا ہے، جہنمیوں کو جب اندر ڈالے جا رہے ہیں تو دروازے پر جو نگران مقرر ہے جہنم کا، وہ کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو ڈر سناتا اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈراتا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں ہمارے پاس بھی ڈرانے والا آیا تھا. انبیاء کرام ہر قوم میں، ہر زمانے میں آئے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر زمانے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو یہ کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، یعنی تم تو بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہم نے ان انبیاء کو کیا جواب دیا کہ یہ تم جو تم کہہ رہے ہو اپنی جیب سے نکال رہے ہو، ورنہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. وقالو، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے یا سمجھ لیتے ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. نکاش اس وقت بات سمجھ میں آ جاتی، اس وقت جو اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والے آئے تھے ان کی ہم سن لیتے تو آج یہ موقع نہ آتا. فاعترفوا بذنبهم، آج انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا. فسحقا لاصحاب السعیر، دفع ہو جاؤ جہنم والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سحق ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ. ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے. ایمان والوں کا تذکرہ بھی آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کبھی کافروں کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، اس کے بعد فوراً ایمان والوں کا تذکرہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان بغیر دیکھے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی عظمت، اس کی صفات پر ہمیں پورا یقین ہے. اللہ کے عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا، نعمتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جنت اور جہنم پر ہمارا پورا یقین ہے. یہ ہے بالغیب. لہم مغفرتوں و اجر کبیر، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے. واسروا قولکم ابی جھروبی، تم چاہے اپنی بات چھپا کر کہو یا کھل کر کہو. انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا باخبر ہے کہ ضروری نہیں زبان سے لفظ نکالا جائے، بلکہ دل کے اندر جو بات چھپی ہوئی اللہ اس کو بھی جانتا ہے. الا یا علم من خلق, خوب سن لو وہ جانتا ہے ان کو جس کو اس نے بنایا. وہ اللطیف الخبیر, وہ بھید کا جاننے والا اور خبردار ہے. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست بنایا. فمشو فی مناکبہا, تم اس کے کندھوں پر چلو. وکلوا من رزقہ, اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. وإلیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے پست بنایا, مطلب ہمارے کام کاج کے لیے بنا دیا. اگر اتنی نرم ہوتی جیسے کیچڑ اور مڈ ہوتا ہے تو انسان کا چلنا اس پر دشوار تھا. ایسی سخت ہوتی جیسے لوہا ہے تو پھر اس میں گھر بنانے کے لیے کیسے فاؤنڈیشن کیسے رکھتے, اس میں دانہ کیسے ڈالتے جس سے کھیتی اگ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس لیے اس قدر اس کبھی سخت بنایا, کسی جگہ پتھر ہے کسی جگہ مٹی ہے, کہیں پانی کا انتظام کر دیا کہیں پہاڑوں کا انتظام کر دیا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی لیے فرمایا فمشو فی مناکبہا, اس کے مونڈوں پر چلو. مناکب کہتے ہیں شولڈر کو. جب انسان کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کے شولڈر پر نہیں بیٹھتا بلکہ اس کے درمیان میں کمر پر بیٹھتا ہے, لیکن بڑا فرما بردار ہے وہ جانور جو کہا جائے بھائی اس نے اپنا کندھا بھی تمہارے لیے پیش کر دیا, مونڈا بھی پیش کر دیا. تو یہ زمین ایسی فرما بردار ہے کہ اس نے ہر چیز تمہارے لیے پیش کر دی. وَإِلَيْهِ كُلُوا مِن رِّزْقِهِ, اس پر چلو بھی اور اس کے رزق میں سے کھاؤ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی تم تصرف کرتے رہو اس میں, جو کچھ ہے اس سے غذا حاصل کرتے رہو, لیکن یاد رکھو اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اَأَمِن تُم مَن فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو چکے اس سے جو آسمان میں ہے کہ تم کو دھسا دے زمین ہی کے اندر. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, پھر وہ لرزنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس زمین پر جس پر تم رہ رہے ہو اطمینان کے ساتھ بے خوف ہو کر مت رہنا, کبھی یہی زمین بھی عذاب کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کیا ہے, زلزلہ آتا ہے زمین پھٹتی ہے, لوگ اندر چلے گئے اوپر سے پھر واپس زمین دب گئی, ختم ہو گئے کئی بستیاں اس طرح ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس میں چاہے تو اس طریقے سے بھی عذاب آ سکتا ہے, دھنسا سکتا ہے. ام امین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا, اللہ تو اللہ سے تم اس ذات سے جو آسمانوں میں, اس سے بے خوف مت ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش کر دے. زمین پر اطمینان سے رہ رہے لیکن پتھروں کی بارش ہو گئی, انسان ہلاک ہو گیا. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ, ان قریب تم جان لو گے کیسا ہے میرا ڈرانا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تحقیق کے جھٹلا چکے وہ لوگ جو تم ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, کیسا ہوا میرا انکار. یعنی جن لوگوں نے ان قوموں سے پہلے جیسے عاد و ثمود کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا, انہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا, اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہا. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبض, کیا تم نہیں دیکھتے, کیا یہ نہیں دیکھتے اڑتے ہوئے پرندوں کو کہ اپنے پر کھولے ہوئے ہیں اور پر جھپکتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, کون روکے ہوئے ان کو سوائے رحمان کے. یہ پرندے جو آسمانوں میں اڑتے ہیں ان کا اپنا ایک وزن ہے, اور کوئی بھی چیز آپ اوپر پھینکے وزنی چیز واپس زمین کے اندر واپس آ جاتی ہے. زمین کی جو کشش سے ثقل ہے, گریوٹی ہے جس کو کھینچتی ہے, لیکن اللہ نے پرندوں کے اندر ان کی پروں کی بناوٹ جو ونگز ہیں اس کو اس طریقے سے بنایا کہ وہ پرندے باوجود اپنے وزن کے وہ آسمانوں میں اطمینان سے اڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو اس خلا میں تھامے ہوئے ہیں, اللہ کی ذات ہے. اور اسی پرندوں کو دیکھ کر انسان نے اڑنے کی کوشش کی, شروع میں کچھ ناکامیابی ملی اور اس کے بعد جو کامیابی ملی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر ایروپلین جو اڑ رہے ہیں, یہ اسی انسانی کوشش کا نتیجہ تھا پہلے. اور پھر اللہ نے عقل عطا فرمائی کہ انسان اسی طرح اڑ رہا ہے جس طرح پرندے اڑ رہے ہیں, بلکہ ان سے زیادہ وزنی, ان سے زیادہ سامان لے کر اپنے مقصود تک پہنچ رہا ہے, اور پورا دنیا کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا آج مواصلات ٹرانسپورٹیشن آسان کر دیا. انہ بکل شیئن بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم, بلا وہ ذات وہ کون ہے جو تمہاری فوج ہے مدد کرے. من دون الرحمن, رحمان کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے آ سکتا ہے. ان الکافرون الا فی غرور, بے شک کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, کون ہے وہ جو تم کو روزی دے اگر وہ روزی روک لے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کی روزی کھینچ لے, روزی بند کر لے, کس کی طاقت ہے جو روزی کھول سکے. بل لجو فی عتوی و نفور, بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں شرارت میں اور بدکنے میں. افمن یمشی مکبن, بلا وہ شخص جو اوندھا چل رہا ہے سر کے بل, سر نیچے پیر اوپر. اہدا, وہ سیدھی راہ پر ہے, یا وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہے صراط مستقیم پر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیر کے بل تو انسان چلتا ہے، سر کے بل چلنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ذات پیروں پر، اس پیروں پر چلانے پر قادر ہے انسان کو، وہی ذات سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، اور کچھ کرتب باز ہوتے ہیں جو سر کے بل چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اور جہنمیوں کو ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کہ وہ جہنمی اپنے منہ کے بل یعنی سر کے بل چل کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو وہ شخص جو سر کے بل چل رہا ہے وہ سیدھی راہ پر ہے، یا وہ آدمی جو سیدھی یعنی چلنے کے بعد سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہے اور پیروں سے چل رہا ہے؟ قل هو الذی انشأکم، بھلا وہ، فرما دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس نے تم کو بنایا، وہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور جس نے تمہارے لیے سننے کی طاقت، آنکھیں بنائی اور دیکھنے کی طاقت، والافئدہ اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے پانچ ایسے سینسز اور حواس رکھے ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ایک کان ہے جس کے ذریعے سنتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، آنکھ ہے جس کے ذریعے دیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اسی طرح ناک ہے جس کے ذریعے سونگھتا ہے، خوشبو کا علم حاصل ہوتا ہے، اور ٹیسٹ زبان پر رکھتا ہے ذائقہ چکھنے کا، یہ علم حاصل کرتا ہے، اور ایک مس کی طاقت ہے، ٹچ کرنے کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ جو لوگ نابینا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹچ کر کے معلوم کرتے ہیں، یا ویسے بھی انسان کسی چیز کو نرم ہے، سخت ہے، کھردری ہے، پلین ہے، یہ سب معلوم کرنے کے لیے انسان ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ پانچ حواس ہیں، لیکن قرآن میں زیادہ تر دو کا تذکرہ یا تین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چکھ کر حاصل کرنا اور خوشبو کا سونگھ کر حاصل کرنے کے علم بہت لمیٹیڈ ہے، بہت کم ہے، اور پھر یہ طاقت بھی بہت بلید ہے کہ جب زبان پر رکھی جائے گی تبھی محسوس ہوگا انسان کو۔ اسی طرح جب ناک کے قریب لے جائیں گے یا خوشبو کے ماحول میں آئیں گے تب پتہ چلے گا، لیکن سننا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھوں کا بھی یہی حال ہے، آنکھوں اور سننے میں، یعنی کان اور ناک، آنکھ کے اندر بھی اللہ نے زیادہ تر سماع کو پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ زیادہ انسان علم جو حاصل کرتا ہے وہ سن کر، اپنی دیکھی ہوئی کے مقابلے میں سنی ہوئی چیزیں زیادہ ہے اس کی، اسی لیے۔ اچھا، اور دوسری بات، آنکھ کا علم بہت شرائط کے ساتھ ہے۔ مثلا آنکھ دیکھے گی اس وقت جب آپ کی آنکھوں کے درمیان اور اس چیز کے درمیان کوئی لائٹ ہو۔ اندھیرا ہے، ایک کمرے میں ہے، قریب رکھی ہوئی لیکن چیز نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ آپ کے اور اس چیز کے درمیان لائٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ لائٹ ہو۔ دوسرا ہے کہ کوئی حائل بیچ میں نہ ہو، جیسے اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں پتا آپ کو، اس لیے کہ بیچ میں حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ اور تیسری چیز، قریب ہو، اگر دور ہوگی تو باوجود یہ کہ وہ چیز سامنے ہے نظر نہیں آئے گی۔ لیکن کانوں کے لیے شرائط کم ہیں، اندھیرے میں بھی کان سن سکتا ہے، دیوار کے پیچھے کی آواز بھی کان سن سکتا ہے، دور سے پکارے گا انسان تب بھی اس کو آواز آئے گی۔ تو یہ، اچھا، آنکھوں کے لیے شرط ہے کہ وہ چیز محسوس ہو، جسمانی چیز ہو، کانوں کے لیے وہ بھی شرط نہیں۔ کان ایسی چیز بھی کہے گا، سنے گا جو جسم نہیں رکھتی، جیسے میں کہوں باہر بہت تیز ہوا ہے، آپ کے کانوں نے سن لیا، آگ دیکھ نہیں سکتی اس کو، لیکن ہوا کا سننا لفظ یہ آپ کان نے سن لیا۔ آنکھوں کے لیے شرط ہے کہ وہ چیز موجود ہو، ماضی کی وہ چیز نہ ہو یا مستقبل کی چیز نہ ہو، کانوں کے لیے وہ بھی شرط نہیں۔ کان آپ کو 10 سال پہلے کے واقعات کہیں گے تب بھی سن لے گا، 1000 سال بعد کے ہونے والے واقعات یا قیامت کے پیش آنے والے واقعات کہیں گے تب بھی سن لے گا کان۔ تو کان کو زیادہ تاثیر ہے علم کے حاصل کرنے میں، اسی لیے جگہ جگہ سمع والبصر، سمع والبصر، کان کی طاقت کو پہلے ذکر کیا ہے۔ تیسری طاقت جو اللہ نے ذکر کی، افئدہ، سمجھنے کی طاقت جو دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا طاقت کا تعلق برین اور دماغ سے ہے، لیکن قرآن اور اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کچھ دل پر ہے۔ دل کسی کا صحیح ہو گیا، صحیح چیزیں سنے گا، صحیح چیزیں دیکھے گا، صحیح چیزیں سمجھے گا، صحیح چیزوں کی طرف جائے گا۔ دل میں خرابی آ گئی، ہر چیز اس کی غلط ہوتی چلی جائے گی۔ آگے فرمایا، یہ تین چیزوں کا خاص طور پر اللہ نے تذکرہ کیا، قلیل ما تشکرون، یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو یہ طاقتیں عطا فرمائی لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین میں، پھیلا دیا زمین میں اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اور یہ کہتے ہیں متا حاضل وعدو ان کنتم صادقین, یہ وعدہ کب ہوگا, یعنی قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما العلم عند اللہ, قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں, کھول کھول کر ڈر سنانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً, پھر جب وہ دیکھیں گے قریب آ گئی ہے. سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافروں کے چہرے اس وقت سیاہ ہو جائیں گے, کالے پڑ جائیں گے, برے ہو جائیں گے, بگڑ جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ, یہی وہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے, یہ قیامت وہی ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ارائیتم, بھلا بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھ والوں کو, یا ہم پر رحم کر دے, کون ہے جو بچا لے کافروں کو عذاب علیم سے. یعنی میرا معاملہ اور صحابہ کرام کا معاملہ, میرے ساتھ ایمان والوں کا معاملہ, ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے ہم کو ہلاک کر دے یا رحم کر دے, لیکن بچانے والا تو کافروں میں سے کوئی نہیں, کافروں کو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. قل ہو الرحمن آمنا به, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے. وعلیہ توکلنا, اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, ان قریب تم جان لو گے کون سری گمراہی میں پڑا ہے. قل ارائیتم, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا بتلاؤ اگر صبح کو تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون تمہارے پاس صاف ستھرا پانی لے کر آئے گا. یہ پانی جس کو اللہ نے زمین میں رکھا ہے, اور یہ پانی جو ہمارے ٹاپ تک, ہمارے نلوں تک صاف ستھرا پانی آ رہا ہے, اگر اللہ اس پانی کو زمین میں خشک کر دے, زمین میں کھینچ لے, کوئی ہے طاقت جو اس پانی کو واپس لا سکے؟ اللہ کا انتظام ہے, آسمانوں سے پانی برس رہا ہے, ندیوں میں بہہ رہا ہے, چشموں کے ذریعے آ رہا ہے, اور پھر کہاں کہاں سسٹم کے اندر ہونے کے بعد ہمارے نلوں میں پہنچ رہا ہے, ہمارے گلاسوں میں آ رہا ہے یہ پانی. یہ اللہ کا بڑا, بہت بڑا احسان ہے. اس ایک پانی پر انسان غور کرے, اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا, اور شروع میں موت اور حیات کا تذکرہ فرما کر عمل کی طرف ترغیب دی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ 30 آیتوں والی صورت کو رات کے وقت پڑھ لے گا, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.